なるほど。إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون دنیا کی اس ہنگامہ خیز زندگی میں ہماری جو بھی مصروفیات ہیں اور جو بھی شب و روز کے اعمال ہیں ان میں بیشتر وقت اپنی آخرت کے لیے سوچنا آخرت کی فکر کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے, اصل ٹھکانہ آخرت ہے. اس کے لیے بہت سوچنا چاہیے, تفکیر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, جس ذات نے آپ پر قرآن فرض کیا, یعنی قرآن پڑھنا, قرآن پر عمل کرنا اور قرآن پاک کو آگے پہنچا دینا اور پیش کر دینا, جس ذات نے آپ پر یہ فرض کیا ہے, وہ ذات ضرور بضرور قیامت کے دن آپ کو لائے گا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا. یہ خطاب اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جنہیں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر مجھ سے بھی ہو گئی تو مجھے بھی اس کڑے اور بڑے دن کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، مجھے بھی اس کا مستقل خوف لاحق ہے، دست و ادری بانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ ہم جس طرح ہر امت کے ایک ایک فرد کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لیں گے، اسی طرح ایک ایک نبی اور ایک ایک رسول کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لیں گے۔ تو یہ نصوص ہم سے اس امر کے متقاضی ہیں کہ ہم مستقل فکر معاد کریں اور کبھی آخرت کو فراموش نہ کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہی دعوت دیا کرتے تھے، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کثرت سے اس حقیقت کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، یعنی موت، یاد کرنے کا معنی ایک مستقل سوچ و بچار تمہارے اندر قائم ہو جائے اور پیدا ہو جائے اور اسی کے بارے میں سوچتے رہو۔ کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا کرتا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ کبھی کبھی قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں اپنی موت یاد رہے گی اور آخرت یاد آتی رہے گی، کیونکہ قبر کی گھاٹی بہت ہی شدید ہے۔ امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اذا رآ قبرا یبکی بکاءً حتی یبل لحیتہ، کسی قبر کو دیکھتے تو اس قدر روتے کہ ان کی پوری داڑھی تر ہو جاتی۔ ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کی آیتیں پڑھتے ہیں لیکن اس قدر نہیں روتے جس قدر قبر کو دیکھ کر روتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تو فرمایا کہ جب کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے کہ ان القبر اول منزل من مناظر یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے یہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے، جو سیڑھی قیامت کی طرف جا رہی ہے یہ اس کا پہلا زینہ ہے اور پہلا قدم ہے۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تتمنوا الموت فإن حول المطلع شدید، کہ موت کی تمنا مت کیا کرو، تمہیں کیا معلوم مرتے ہی جو اگلے جہاں میں جھانکنا ہے وہ کتنا خوفناک ہے اور کتنا شدید ہے. شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے اندر آخرت کی استعداد کی بھرپور سوچ ہو اور آخرت کی تیاری کی فکر ہو. تبھی تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, متى الساعۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فما اعددت لها, تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. تمہاری سوچ کی بنیاد یہ نہ ہو کہ قیامت کب آ رہی ہے, بلکہ یہ ہو کہ اس کے لیے تیاری کیا ہے. قیامت تو لا محالہ آئے گی اور آنے والی ہے, اور کل آت قریب, ہر آنے والی چیز کو قریب سمجھو اور اس کی تیاری کرو. الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک, جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے, ایک ہاتھ کا فاصلہ. کوئی قدم تمہیں جنت یا جہنم میں پہنچا سکتا ہے. ہر لحظہ ہر لمحہ سوچ کر بسر کرو, اپنی زندگی کے ان ایام کو غنیمت سمجھو. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, ایو الناس افضل یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من طال عمره وحسن عمله, وہ ہے جس کی عمر لمبی ہوتی جائے اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں اور اس کے عمل اچھے ہوتے جائیں. جوں جوں وقت گزرتا جائے توں توں اس کی زندگی میں اور عمل میں حسن آتا جائے, بہتری آتی جائے, اور وہ ہر آنے والے دن کو گزرے دن سے اچھا بنانے کی کوشش کرے, تو سب سے بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا کہ من طال عمره وساء عمله, جس کی عمر تو لمبی ہو بڑھتی جا رہی ہے لیکن عمل ویسے کے ویسے ہیں, اس میں بہتری نہیں آ رہی اور اس کے عمل میں حسن پیدا نہیں ہو رہا, فرمایا کہ یہ سب سے بدترین انسان. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. سنن نسائی کی حدیث ہے براء بن عازب کی روایت سے کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ, ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک جنازے میں, جنازہ رکھا ہوا تھا اور قبر تیار ہو رہی تھی. نبی علیہ السلام کسی سوچ میں مستغرق ہیں, اچانک رو دیے اور اتنا روئے کہ سامنے کی مٹی بھیگ گئی, اور آپ نے اس کھدی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ لمثل هذا فاعدوا, اس گھر کی تیاری کر کے آنا. تیاری کی بنیادیں تمہیں فراہم کر دی گئی ہیں, کتاب و سنت میں موجود ہیں, ان بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس گھر کی تیاری کرنا. جیسے قبر ہے, قبر میں اللہ کی توحید کا سوال ہوگا, نبی علیہ السلام کی رسالت کا سوال ہوگا, اور دین کے بارے میں استفسار ہوگا, تمہارا دین کیا ہے. تو پوری زندگی اس ڈھنگ سے گزارو کہ اللہ رب العزت کی توحید کا پورا اور صحیح فہم ہو. ذرہ برابر بھی خلل آ گیا تو قبر میں تمہاری مت مار دی جائے گی اور بالکل جواب نہیں دے پاؤ گے. اس کا حل کیا ہے؟ توحید خالص کی بنا پر استعداد. پوچھا جائے گا, من نبی, تمہارا نبی کون ہے؟ آج پوری زندگی خالص اللہ کے پیغمبر کی اتباع کر لو. اگر تمہارے ہاتھوں میں اتباع کے مختلف سرے ہیں, فلاں کی بات, فلاں کی باتیں, بزرگوں کی باتیں, فلاں کے اقوال, فلاں کے فتوے, تو قبر میں صحیح جواب نہیں سجھایا جائے گا. اور انسان پریشان ہو کر کہے گا کہ ہاں ہاں لا ادری, کہ بڑے تعجب کی بات ہے, سوال تو آسان ہے مگر مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہو رہا. تو آج اپنی زندگی اس ڈھنگ سے گزارو کہ عقیدہ ہو, عمل ہو, معاملات ہوں, بیع و شرع ہو, نکاح و طلاق کے مسائل ہوں, یہ کہ سارے کے سارے مطابق ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کے. دین کیا ہے؟ اسلام. تیاری ایسی کرو کہ ہمارا پوری زندگی کا تعلق اسلام کے ساتھ قائم ہو جائے. آج بہت سی تہذیبیں اور ثقافتیں ہم پر یلغار کیے ہوئے ہیں اور ہم ان کی رو میں بہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ایسا معاملہ ہے تو قبر میں قطعاً جواب نہیں دے پاؤ گے. یہ جواب تو وہی انسان دے گا جو پورے تعصب اور پوری غیرت کے ساتھ دین اسلام سے منسلک ہے اور جڑا ہوا ہے, جس کا چہرہ اسلام کی طرف ہے, دائیں بائیں نہیں جھانکتا, جو صراط مستقیم پر گامزن ہے اور دائیں بائیں پھرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ قبر کی تیاری کی اساس ہے. جو سوال ہونے ہیں وہ آج بتا دیے گئے ہیں, انہیں سامنے رکھتے ہوئے تیاری کرو. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان سوالوں کے جوابوں کو دن میں کئی بار دہراتے تھے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ تینوں باتیں جو قبر کے سوال ہیں ان کا جواب ہیں. اذان کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے, دن میں پانچ دفعہ اذان ہوتی ہے, اور صبح و شام کے اذکار میں تین تین بار پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ ایک ایسا پرچہ ہے جس کی تیاری آپ دن میں کم از کم 11 بار کرتے تھے, ضرور کرتے تھے, ورنہ یہ کلمہ اکثر پڑھنے کا حکم ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جو ان کلمات کو پڑھتا ہے اور ان پر خوش ہے, راضی ہے, اسی کے مطابق اس کا عقیدہ ہے, تو اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس آ جاتی ہے. جو ایمان کی حلاوت ہے وہ اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے, اور یہ مٹھاس ہی استقامت کی بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا دخل الجنہ. جو شخص یہ تین کلمات بار بار پڑھتا رہے گا, دہراتا رہے گا, یقیناً وہ جنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جو شخص یہ کلمات کہتا رہے گا, رضیت باللہ ربا, میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر, وبالاسلام دینا, اسلام کو اپنا دین مان کر, وبمحمد رسولا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر, فإنی زعیم ان آخذ یدہ یوم القیامہ, تو آج میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں اور یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کل قیامت کے دن یہ شخص جب آئے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ دوں گا اور پکڑے رہوں گا, حتی ادخلہ الجنہ, اس وقت تک جب تک اس کو جنت میں پہنچانا دوں. یہ اتنی فضیلت کیوں ہے؟ یہ حقیقت میں وہ اصول ثلاثہ ہیں جن کی تیاری آج مطلوب ہے, اور یہ قبر کی کامیابی کی اساس ہے. تو ہر مقام کی تیاری کی اساس آپ کو فراہم کر دی گئی ہے. کل قیامت کے دن کی مختلف گھاٹیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لن یزول قدم ابن عبد حتی یثر عن خمس, کسی بندے کے قدم اللہ کی عدالت سے اس وقت تک ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دیں. ان عمر ہی فیما امضا, اپنی عمر کے بارے میں یہ کہاں گزاری. وعن شباب ہی فیما ابلا, اور اپنی جوانی کے بارے میں کہاں خرچ کی. وعن مال ہی من این اکتسب, اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا. وفیما انفق, اور کہاں خرچ کیا. وعن عمل ہی بما علم, اور جو علم اس کو حاصل ہوا اس کے عمل کے بارے میں کہ تمہارے پاس اتنا علم تھا, اتنی احادیث تمہیں معلوم اور یاد تھی, اتنا قرآن تمہیں معلوم تھا, اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. تو بالکل اساسی اور بنیادیں فراہم ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی ایک ایک لحظہ کی قدر کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایک لحظہ کا حساب لینا ہے. اور میرے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں, خاص طور پہ ان جوانی کی گھڑیوں کی قدر کیجیے. یہ جوانی کی راتیں, جوانی کے دن کہاں صرف ہو رہے ہیں. یہ حیات مستعار بڑی قیمتی ہے, اور جوانی کی گھاٹیاں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سبعۃن یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اپنے سائے میں لے آئے گا. اپنا سایہ فراہم کر کے اسے محشر کے میدان کی تکلیفوں سے بچا لے گا, سورج کی حدت اور تمازت سے بچا لے گا. اس سائے میں بڑی لطافت ہوگی, بڑی ٹھنڈک اور رحمت ہوگی. یہ سات قسم کے انسانوں کو نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ شاب نشا فی عبادت رب ہی, وہ نوجوان, وہ بچہ جو اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے, جس کی عمر کا آغاز عبادت سے ہوتا ہے, بچپن ہی سے نمازوں کا پابند, اللہ کا ذکر کرنے والا, علماء سے محبت کرنے والا, علم نافع سیکھنے والا, اور اس علم نافع کے مطابق عمل کرنے والا. فرمایا کہ یہ نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سائے تلے ہوگا. تو ہر مقام پر کامیابی کی بنیادیں موجود ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ایک منظر اللہ کے میزان کا ہے. یہاں بھی کامیابی کی بنیادیں فراہم کر دی گئی ہیں کہ تم نے میزان کی تیاری کن خطوط پر کرنی ہے. اس سے قبل تمہارا حساب ہو رہا ہے, عمل گنے جا رہے ہیں. کبھی صحیفے کھول کر, اور کبھی تمہارے اعضاء سے گواہی لے کر, اور کبھی اللہ زمین کو حکم دے گا اس بندے کے ایک ایک راز کو اگل دے. تو یہ سارے طریقے ہیں. اور کبھی وہ فرشتے بولیں گے جو آپ کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. تو یہ سب طریقے آپ کے عمل کو ظاہر کریں گے, اور آگے بڑھتے بڑھتے سامنے میزان ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان بھی قائم کریں گے, اور یہاں تمہارے اعمال بھی تولیں گے. جن اعمال کی گنتی ہو رہی تھی کہ پورے ہیں یا ناقص ہیں, پورے ہوئے یا ناقص ہوئے, اب معاملہ آگے بڑھے گا ان کو تولنے کا, کہ دیکھا جائے ان کا معیار کیا ہے. صرف گنتی کافی نہیں ہے, نمازیں پوری ہیں یہ کافی نہیں ہے, روزے پورے ہیں یہ کافی نہیں ہے, عمرے کتنے کیے گنتی کافی نہیں ہے, حج کتنی بار کیا یہ گنتی کافی نہیں ہے, صدقات کے کس قدر ڈھیر لگا دیے یہ گنتی کافی نہیں ہے, قربانیاں کتنی کی یہ گنتی کافی نہیں ہے. یہ میزان اب اعمال کو تولے گا کہ عمل کا معیار ہے یا نہیں ہے. اور یہ ایک بڑی کٹھن صورتحال ہے. اور میزان کی تیاری کی بنیاد بھی آپ کو فراہم کر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس میزان کو دو صلاحیتیں دے گا ہر بندے کے عمل کو تولتے وقت. ایک یہ کہ اس عمل کو تولنا ہے اور وزن کے قابل سمجھنا ہے جو عمل اخلاص کے ساتھ ہو, جس میں ریاکاری نہ ہو. اگر عمل میں ریاکاری ہوگی تو میزان خود بخود اس عمل کو نکال کے باہر پھینک دے گا اور وہ کسی گنتی کے قابل نہ ہوگا. تو یہاں کتنے حج برباد ہو جائیں گے, کتنی نمازیں ضائع ہو جائیں گی, کتنی صدقے اور زکاتیں ضائع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس میزان کو ایک صلاحیت اور دی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ صرف وہ عمل وزن کے قابل ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. اگر عمل کی اساس طریق محدث ہے یا بدعت ہے یا ذاتی رائے ہے, تخمین اور ظن اور قیاس ہے, تو عمل چاہے حجم کے اعتبار سے پہاڑوں اور آسمانوں کے برابر ہو, وہ میزان ان کو کسی قابل نہیں سمجھے گا اور اٹھا کر باہر پھینک دے گا. اب کتنی نمازیں باقی بچیں, کتنے روزے باقی بچے, غور کیجئے. یہ ایک معیار کا ایک عجیب حساب ہے. خالی گنتی کافی نہیں ہے بلکہ اعمال کو تولا بھی جائے گا اور تول کر ان کا وزن معلوم کیا جائے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, رب سمین لا یذن عند اللہ لا یذن عند اللہ جناح بعوضہ, کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے جن کا حجم, جن کا جسم بڑا بھاری بھرکم لمبے جوڑے ہوں گے, مگر جب میزان ان کو رکھا جائے گا اللہ کے ترازو میں تو ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا, بالکل بے وزن. اور یہی پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کے بارے میں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جن کی تعریف اور توصیف احادیث میں اس طرح وارد ہوتی ہے کہ اقرب الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیا بدلتا وسمتا, پیغمبر اسلام کے سب سے زیادہ مشابہ عمل میں, سیرت میں, شکل و صورت میں, وضع میں, کردار میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے. پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کے حریص ایک دن درخت پر چڑھے مسواکیں توڑنے کے لیے, صحابہ ان کی ٹانگیں دے کر ہنس پڑے, پتلی پتلی پنڈلیاں, بڑے ہی لاغر اور نحیف تھے, شجاعت کے پہاڑ تھے, جنگ بدر والے دن ابو جہل کے سینے پر سوار تھے اور اس کی گردن کاٹ رہے تھے, مگر جسم بہت ہی کمزور, لاغر اور نحیف تھا. ان کی پنڈلیاں دے کر صحابہ ہنس پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لہما اثقل فی المیزان من احد, جن ٹانگوں کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو اگرچہ یہ بہت ہی لاغر اور نحیف ہیں, مگر قیامت کے دو روز یہ دو ٹانگیں اللہ کے میزان میں بہت پہاڑ سے بھاری ہوں گی. تو اس میزان کو معلوم ہے وزن کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. گوشت پوس کے پہاڑ آئیں گے اور ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہوگا, اور لاغر اور نحیف لوگ آئیں گے اور ان کی دو ٹانگیں ہی بہت پہاڑ سے بھاری ہوں گی. یہ وزن کس چیز کا ہے؟ ظاہری اعمال کے ڈھیروں کا نہیں اور ظاہری اعمال کی جسامت اور حجم کا نہیں ہے, بلکہ یہ وزن ہے اخلاص کی قوت کا, اور یہ وزن ہے نبی آخر الزمان اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا. تو یہاں بھی میزان کے حساب کے لیے جو استعداد کی بنیادیں ہیں وہ فراہم کر دی گئی ہیں کہ آج کس کا وزن بھاری ہے اور کس کا وزن ہلکا ہے. جس کا وزن بھاری ہوگا وہ عیشت الراضیہ میں ہوگا, بڑی پسندیدہ اس کی زندگی ہوگی, ہمیشہ کا عیش و آرام. اور جس کا میزان ہلکا پڑ گیا بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہوگا, حاویہ اس کا ٹھکانہ ہوگا, ساتویں زمین کے نیچے جہنم کا گڑھا, جس کا عذاب بڑا ہی شدید اور کربناک ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اللہ کے بندو بنیاد یہاں فراہم کر دی گئی ہے کہ تم نے اپنی میزان کی گھاٹی کا کس طرح استقبال کرنا ہے. پھر وہاں عقیدہ توحید, توحید کی پختگی اور توحید کی صلابت بڑی کام آنے والی ہے. آپ وہ حدیث بار بار سن چکے ہیں کہ توحید کی گواہی کی ایک پرچی قیامت کے دن ایک شخص کے گناہوں کے 99 دفاتر میں بھاری پڑ جائے گی. اتنا توحید کا وزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان, پانچ چیزیں کیا کہنا ان کا, وہ اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری ہوں گی. ایک سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، اور چوتھا اللہ اکبر. یہ چاروں توحید کے کلمات ہیں. سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے ہر قسم کے شریک سے. یہ درگاہیں اور یہ قبریں اور آستانے جن کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اللہ ان سے پاک ہے. جو سچے دل سے یہ گواہی دے گا اللہ کے پاک ہونے کی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کی توحید خالص کی گواہی دے گا. الحمدللہ ساری تاریخیں اللہ کے لیے ہیں، معنی جو بھی کمال ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اس کمال پر اللہ ہی اس تعریف کا مستحق ہے. اگر وہ کمال تقسیم کر دو گے اللہ میں اور مخلوق میں، تو اس تقسیم کے مطابق مخلوق بھی تعریف کی مستحق بن جائے گی. جبکہ عقیدے کی بات یہ کہ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود حق، صرف ایک اللہ ہے. سارے معبود جھوٹے ہیں، جس کو چاہو بنا لو وہ باطل ہیں. یہ عقیدہ کار فرما ہو. اور اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، فطری عقیدہ جو توحید ربوبیت پر منتج ہوتا ہے. فرمائے چار کلمات، کیا کہنا ان کا. کل قیامت کے روز اللہ کے میدان میں یہ بڑے بھاری ہوں گے. یہ توحید کی عظمت ہے. اور پانچویں چیز فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے اور اس کو پھر لے لے واپس، وہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے، اس کے فوت ہونے پر بھی وہ اللہ کی حمد و ثنا میں محو ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہے. یہ صبر اتنا بھاری ہوگا اللہ کے میدان میں کہ کیا کہنا اس صبر کے. تو یہ سب بنیادیں فراہم ہیں، تیاری کیجئے. تو دیکھیں آپ میزان کی اس گھاٹی میں، پہلے اعمال کی گنتی تھی، اب اعمال کا وزن ہے، تاکہ معیار دیکھا جائے کس قدر اخلاص ہے اور کس قدر پیغمبر علیہ السلام کی مطابقت ہے. تو بہت سی نیکیاں یہاں جھڑ جائیں گے، اور بہت کم نیکیاں الا ماشاء اللہ وزن میں آئیں گی اور تولی جائیں گی. حساب یہاں موقوف نہیں ہوتا. آگے ایک بڑی ہی خوفناک گھاٹی ہے، اور وہ قنطرہ کی گھاٹی ہے، جہاں اللہ رب العزت نے حقوق کا انصاف فراہم کرنا ہے. کتنی نیکیاں بچا کر لائے ہو، اب قنطرہ مقام پر کھڑے کر دیے جاؤ گے، اور اللہ حقوق کا حساب لے گا. اور حقوق کا حساب اتنی باریک بینی سے ہوگا کہ انسان تو انسان، حتی یقاد للشاد الجلحا من الشاد القرناء. اگر دنیا میں ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کے بکری کو ٹکر مار دی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس قنطرہ پر کھڑا کر کے اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے انصاف فراہم کرے گا. اور اللہ رب العزت انسانوں کو بھی کھڑا کر لے گا قنطرہ پر. ان الملک ان الدیان، خبردار میں بادشاہ ہوں اور آج میں نے انصاف فراہم کرنا ہے. اگر کسی اہل جنت کا کسی اہل جہنم پر کوئی حق ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ جنتی اور وہ جہنمی، بھاڑ میں جائے وہ جہنم میں جائے وہ، نہیں. ہم نے اس سے اسے انصاف فراہم کرنا ہے. اور اگر کسی جنتی انسان نے جس کے پاس نیکیاں بہت بچ چکی ہیں، کسی جہنمی انسان کی حق تلفی کی ہے، اس کی عزت کے تعلق سے، اس کے مال کے تعلق سے، یا اس کی جان کے تعلق سے، تو یہ نہیں کہ یہ جہنمی ہے، جائے جہنم میں، برباد ہو گیا، نہیں. ہم نے اس طرح انصاف فراہم کرنا ہے کہ اس جنتی انسان سے اس جہنمی انسان کو انصاف فراہم کر کے دیں گے اور قصاص قائم کریں گے. یہ شخص جو نیکیوں کے ڈھیر بچا کر یہاں تک پہنچ چکا ہے اور قنطرہ پر کھڑا ہے، کسی جہنمی انسان کی بھی اس نے اگر حق تلفی کی ہے، اس کی غیبت، اس کا نمیمہ، اس کی چغلی، اس کا مال اتھیا لیا، یا اس کی عزت کے درپے ہوا، یا اس کو قتل کر دیا، یا اس کو مارا پیٹا، تو ہم نے انصاف اور قصاص فراہم کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بالکل تہی دست اور تہی دامن آؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے، لباس تک نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتے تک نہیں ہوں گے، تو پھر قصاص کیسے قائم ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ عدل کیسے قائم کرے گا؟ کس چیز سے انصاف فراہم ہوگا؟ فرمایا کہ بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے. جو نیکیاں بچا کر لائے ہو، اگر حق تلفی کی ہے کسی کی، مالی یا جانی، تو پھر وہ نیکیاں وہاں بٹیں گی،
اللہ رب العزت ان لوگوں میں تمہارے یہ بقیہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج تقسیم کر دے گا. اور یہ شخص جو نیکیاں بچا کر لایا ہے، نیکیوں کے ڈھیروں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اب بالکل مسکین ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے، جو اعمال صالحہ تو لایا تھا مگر ایک مقام پر پہنچ کر وہ سارے اعمال سے محروم کر دیا گیا. نہ صرف یہ کہ اعمال سے محروم کر دیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت یہ قصاص فراہم کر کے اس مظلوم سے پوچھے گا، ارضیت، کیا تو راضی ہو گیا؟ انصاف فراہم ہو گیا؟ قصاص قائم ہو گیا؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ نہیں، ابھی دنیا کی تکلیف کی چبھن باقی ہے، ابھی ہمیں اور قصاص کی توقع ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہ لے لے گا اور اس کے سر پہ تھوپ دے گا. فرمایا کہ یہ مفلس انسان ہے جس نے زندگی میں عبادت تو بہت کی اور نیک اعمال تو بہت کمائے، لیکن حقوق کے حساب میں ناکام ہو گیا اور آج قنطرہ مقام پر اپنی بچی کچی نیکیوں سے محروم کر دیا گیا، بلکہ گناہوں کو سر پہ لاد کر اس کو جہنم کی طرف منتقل کر دیا گیا. تو قنطرہ مقام پر کس طرح ہم نے پیش ہونا ہے، اس مقام کی تیاری ہم نے کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان له مثل مثل الاخیہ فی عرضہ او مالہ فلیتحلل منہ اليوم قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار. جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کر رکھا ہو، اس کی عزت کے بارے میں یا اس کی جان کے بارے میں یا اس کے مال کے بارے میں، تو آج ہی اپنے آپ کو سرخرو کروا لو، آج ہی اپنے دامن کو بری کروا لو، بری ذمہ ہو جاؤ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی درہم و دینار نہ ہوگا اور صرف حساب ہوگا اور قصاص ہوگا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ خیبر کے موقع پر ایک شخص نے ایک چادر چرا لی اور ہتھیار لی مال غنیمت میں سے، اور بڑا شدید اس نے قتال کیا، آگے بڑھ کے لڑتا رہا. حدیث میں آتا ہے کہ لا یدع شاذۃً بلا فاضۃ، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، آگے بڑھتے ہوئے اسے کوئی جتھا نظر آتا اس میں داخل ہو جاتا اور قتال شروع کر دیتا، کوئی تنہا شخص نظر آتا اسے قتل کر دیتا. صحابہ اس کی اس جوان مردی کو دیکھ رہے ہیں، اس شجاعت کو دیکھ رہے ہیں اور بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ آج جو کردار اس شخص کا ہے، ایسا کردار تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن رسول اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ انہ من اہل النار، ارے یہ تو جہنم میں جائے گا. صحابہ پریشان ہو گئے، اگر یہ جہنمی ہے تو بچاؤ کس کے لیے ہے؟ ایک شخص نے کہا، نہ لہو، میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں، یہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اس کا جہاد تو بے مثل ہے، اس کی قربانی تو بے مثل ہے. آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، حتیٰ کہ ایک مقام پر زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اپنے آپ کو خود ہی اپنی تلوار مار کر قتل کر لیا، خودکشی کر لی. وہ شخص یہ سارا منظر دیکھ کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی، اس شخص نے خود کو قتل کر لیا، اس شخص نے خود کو قتل کر لیا اور خودکشی کر لی. ایک اور شخص کے بارے میں اسی طرح کا واقعہ، جب وہ شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا اور دفن کر دیا گیا، اور صحابہ اس کے جہاد سے بڑے متاثر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے جنگ خیبر کے غنائم میں سے ایک چادر چوری کر لی تھی، وہ چادر اس وقت جہنم کا شعلہ بن کر قبر میں اس کا خیمہ بن چکی ہے اور اس کے جسم کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے. تو یہ مالی نقصان پہنچانا کسی کو، وہ شخص، ایک شخص اٹھا بہت ہی پریشان، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جنگ میں مجھے یہ دو تسمے ملے تھے اور میں نے جیب میں ڈال لیے بتائے بغیر، اب مجھے یہ حدیث سامنے آ گئی، معلوم ہو گئی، میں یہ تسمے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دامن صاف ہو جائے. اب تسموں کی کیا قیمت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن اقبلهما منک حتی توافینی بهما یوم القیامہ. اب یہ دو تسمے تجھ سے قبول نہیں کروں گا، اپنے پاس ہی رکھو، اب قیامت کے دن تجھ سے وصول کروں گا. تو قیامت کے دن کیسے وصول ہو سکتے ہیں؟ اس دن تو برہنہ آئیں گے بغیر جوتوں کے، بغیر تسمے کے، بغیر لباس کے، پھر وہ قصاص کیسے قائم ہوگا نیکی اور گناہوں کی تقسیم سے؟ تو یہ قنطرہ کا مقام ہے، اس کی تیاری کی بنیادیں فراہم کر دی گئی ہیں، اور ابھی حساب و کتاب کے مراحل باقی ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھو گے، ایک پل آئے گا جو جہنم کے اوپر قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد من السیف و ادق من الشعر، اس کی باریکی بال سے زیادہ ہوگی اور کانٹ تلوار سے زیادہ ہوگی. مدحت المزلقہ، اس پل پر پھسلن ہوگی اور قدموں کو استقرار نہیں ملے گا، اور وہاں تاریکی ہوگی. وعلا جانبیہ کلالیب، اور اس کے دونوں طرف نوکدار کنڈے ہوں گے، ان کنڈوں میں کشش ہوگی، وہ گزرنے والوں کو گزرنے نہیں دیں گے، اپنی طرف کھینچیں گے. اتنا باریک پل، نیچے جہنم کی آگ، پھسلن، تاریکی اور اندھیرا، اور یہ جنت کا واحد راستہ ہے، اسے عبور کیے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. تو کیسے گزر ہوگا، اس پل کو کیسے عبور کریں گے؟ لیکن تیاری کی بنیادیں فراہم کر دی گئی ہیں، اور وہ عمل صالح ہے اور سلوک صراط مستقیم ہے. دو پل ہیں، دو صراط ہیں، ایک صراط جہنم کا اور ایک صراط دنیا کا. دنیا کا صراط صراط مستقیم ہے جو اللہ نے فراہم کر دیا، اس پر چلو سیدھا، دائیں بائیں جھانکے بغیر. خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطا اللہ کے پیغمبر نے خط کھینچا، لمبا خط، وخط عن یمینہ خطا، اور دائیں طرف بہت سے خطوط کھینچے، وخط عن یسارہ خطا، اور بائیں طرف بہت سے خطوط کھینچے، اور فرمایا کہ ھذا سبیل اللہ، یہ خط مستقیم سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر محو ہو جاؤ، اس پر گامزن ہو جاؤ، اس پر چل پڑو، اس طرح کہ تمہارا رخ سیدھا ہو، دائیں بائیں نہ ہو. نہ دائیں بائیں جھانکنے کی ضرورت ہے، نہ دائیں بائیں پھرنے کی ضرورت ہے. اگر اس خط مستقیم سے بہک گئے، دائیں ہو گئے یا بائیں ہو گئے، تو بہت سے راستے ہیں، ان راستوں کے سرے بظاہر خط مستقیم سے ملے ہوئے ہیں، اور تمہیں دھوکہ دے دیں گے کہ یہ راستہ بھی تو اسلام سے منسلک ہے اور صراط مستقیم سے جڑا اور ملا ہوا ہے. فرمایا کہ نہیں، بدعت کا ظاہر بڑا مشبوہ ہوتا ہے، شک و شبہ میں ڈالنے والا. انسان سمجھتا ہے اچھا عمل ہی تو ہے، نیکی ہی تو ہے، کیا حرج ہے. تو یہ اس ان خطوں کا، ان راستوں کا خط مستقیم سے جڑے ہوئے ہونا اور ملا ہوا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ باطل راستوں میں کشش بہت ہوگی، اور دیکھنے اور جھانکنے کے قرائن بہت ہوں گے، اور دھوکہ دہی کی باتیں بہت ہوں گی. قطعاً تم دھوکے میں مت آنا، اس خط مستقیم پر گامزن رہنا، دائیں بائیں کے مشروع راستے، اہل بدعت کے طرف، سیاست کے باطل راستے، چمک دمک بہت ہوگی، تم بچ جانا اور اس صراط مستقیم پر چلتے رہنا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اخروی جو صراط ہے، پلے صراط جو جہنم کے اوپر قائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گزرنا آسان بنا دے گا. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ناجی مسلم، کچھ لوگ اس طرح گزریں گے جیسے بجلی گزر جاتی ہے، جیسے پلک جھپکتی ہے، ابھی نیچے اور ابھی آسمان تک پہنچ چکی، اتنی تیزی سے عبور کر جائیں گے. یہ صراط مستقیم کے سچے سالکین ہیں، جن کے عقیدے میں، منہج میں، جن کے عمل میں، جن کی سیاست میں، جن کے خلق میں، جن کی تجارت میں، جن کی معیشت میں منہج نبوی تھا، جو اللہ کی وحی کے پیروکار تھے، سچے سالکین، بجلی کی طرح عبور کرنے والے. اور کچھ لوگ گریں گے، اٹھیں گے، سنبھلیں گے، کچھ لوگ اس طرح گزریں گے جیسے بچہ گزرتا ہے اپنے گھٹنوں کے بل، ان میں کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہوگی، اور یہ کنڈے ان کو کھینچیں گے، کبھی دائیں جھوڑ رہے ہیں، کبھی بائیں جھوڑ رہے ہیں، نوکدار کنڈے. فرمایا کہ ان کی تکلیف اور چبھن کا اگر تم اندازہ کرنا چاہو، تو اپنے جنگل کے شو کے سادان کو دیکھ لو، اس کے کانٹے بڑے ہی زہریلے اور بڑے ہی تکلیف دہ ہیں. جیسے کوئی شخص سادان پیڑ پر گر جائے، تو وہ کانٹے اس کو کس قدر زخما دیں گے اور لہو لہان کر دیں گے. یہ ایک ہلکی سی مثال ہے تمہارے ذہنوں میں اس تکلیف کو لانے کی، ورنہ قیامت کی تکلیفیں دنیا کی تکلیفوں سے کہیں اونچی ہوں گی. فرمایا کہ اس طرح وہ لوگ زخمی ہوں گے، عبور تو کر جائیں گے، لیکن کتنی مدت مدید کے بعد اور کس قدر زخمی ہو کر یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم کے سالکین تو تھے لیکن مشبوہ راستوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. کبھی دائیں جھانک رہے ہیں, کبھی بائیں جھانک رہے ہیں, کبھی یہ تنظیم کبھی وہ تنظیم, کبھی یہ تحریک اور کبھی وہ تحریک, کبھی اہل بدعت سے تعلق کسی بیس پر, مالی بیس پر, مالی مفاد کے تحت یا سیاسی مفاد کے تحت. تو ان لوگوں کا یہ انجام ہے. تو صراط مستقیم کی تیاری بھرپور اگر آج موجود ہے اور انسان صدق کے ساتھ اس راہ پر قائم ہے, سچی توحید کے ساتھ اور پیغمبر اسلام کی اطاعت کے ساتھ, اعمال صالحہ کے ساتھ, منہج سلف صالحین کے ساتھ, تو وہ قیامت کے دن کے صراط کو بھی بڑی سلامتی اور تیزی کے ساتھ عبور کر جائے گا. اور اگر یہاں جھول ہیں اور یہاں مشبوہ طرق اور راستے ہیں تو قیامت کے دن بھی یہ پل صراط بڑا تکلیف دہ ہوگا. تو پل صراط کا حساب بھی آگے موجود ہے اور اس کی تیاری کی بنیادیں بھی فراہم کر دی گئی ہیں. تو ان ساری گھاٹیوں کو سامنے رکھیں, قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کا حوض بعض لوگوں کو نصیب ہوگا, ٹھاٹھے مارتا ہوا حوض ہے, باقی پورے میدان محشر میں امت محمدیہ کے لیے کوئی پانی کا قطرہ نہیں ہے, ایک ہی حوض ہے. اور اس پر وارد ہونے والے وہ لوگ ہیں, اس سے مستفید ہونے والے وہ لوگ ہیں جو آج پیغمبر اسلام کی سنت کے سچے حاملین اور تابعین ہیں, جن کے پاس منہج اتباع رسول ہے, ہر قسم کی بدعت سے بچنے والے اور سچے دین پر چلنے والے, جو گاہے بگاہے اپنے عمل کو, منہج کو, اپنے عقیدے کو کتاب و سنت پر پیش کرتے ہیں. نصب العین ان کا یہ نہیں ہے کہ بزرگوں کی اتباع, بزرگوں کی اتباع اتمام حجت کا ذریعہ نہیں ہے. اس بات کو نوٹ کر لو, اللہ کی حجت خلق پر نہ کسی باپ کے ذریعے پوری ہوتی ہے, نہ کسی دادے کے ذریعے پوری ہوتی ہے, نہ کسی برادری کے ذریعے پوری ہوتی ہے, نہ کسی قوم کے ذریعے پوری ہوتی ہے, نہ کسی پیر و مرشد کے ذریعے پوری ہوتی ہے, اور نہ ہی کسی بڑے اور چھوٹے کے ذریعے پوری ہوتی ہے, نہ کسی عربی کے ذریعے, نہ کسی اجمی کے ذریعے, نہ کسی عراق کی سرکار کے لیے, اور نہ کسی پاک پتن کی سرکار کے ذریعے, اور نہ کسی اجمیر کی سرکار کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک واضح واشگاف اور کھلا اعلان کر دیا, برسول المبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس حجت بعد الرسل, کہ لوگوں کان کھول کر سن لو, ہم نے صرف اور صرف اپنے رسول بھیجے ہیں, تم نے ان کی اتباع کرنی ہے. رسول بھیجے ہیں ڈرانے والے, خوشخبری دینے والے, تاکہ انبیاء کی بعثت کے بعد کسی شخص کی ہم پر کوئی حجت باقی نہ رہے. ہم نے سب سے قیامت کے دن حساب لینا ہے. اس دن اگر کہو گے ہم نے اپنے باپ کی مانی, اپنی برادری کی مانی, اپنے بزرگ کی مانی, اپنے امام کی مانی, تو یہ حجت قطعاً معتبر نہ ہوگی. کامیاب صرف وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہم نے صرف اور صرف اور پھر صرف اور پھر صرف اپنے پیغمبر کی مانی ہے اور کسی کی نہیں مانی. اور یہ ایک اساس ہے قیامت کی گھاٹیوں میں سب سے قوی اور قریبی کامیابی کے لیے. اس نقطے کی طرف آ جاؤ, توحید خالص اور اتباع خالص. تو کامیابی کی بنیادیں ہر مقام کے لیے فراہم کر دی گئی ہیں, اور عمر بھی آپ کو کافی دے دی گئی, 60 سال, 70 سال, 80 سال, کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے. اس میں سوچ و بچار کے لیے کافی وقت موجود ہے, اللہ کی وحی موجود ہے, قیامت تک کے لیے محفوظ. تو تیاری کی اساسیں فراہم ہیں, ذرائع موجود ہیں, عمر دے دی گئی ہے, اب حجت کوئی باقی نہیں رہی. تو آئیے اس فکر میں محو ہو جائیں, ان بنیادوں پر سوچیں اور غور کریں, اور اپنی کامیابی کے لیے عملی اقدام کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ سوال کیا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ آستینوں کو فولڈ کرنا منع ہے, لیکن عام حالات میں بھی آستینیں فولڈ کرنا ممنوع ہے؟ جی ہاں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باب قائم کیے ہیں، ایک نذر الثیاب فی الصلاۃ کا اور ایک نذر الثیاب مطلقا. پہلے باب کا کی فقہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اپنی آستینوں کو فولڈ کرنا یا اپنے بالوں کو فولڈ کرنا، جیسے بعض لوگ داڑھی کو بل بل دے کر اوپر کر لیتے ہیں یا سر کے بالوں کو فولڈ کرتے ہیں، یہ منع ہے. یعنی صرف آستینوں کو نہیں، جیسے پتلون ہے یا کوئی لباس آپ نے پہنا ہوا ہے اس کو آپ فولڈ کر رہے ہیں، اوپر سے کر رہے ہیں، نیچے سے کر رہے ہیں، یہ سب منع ہے. ہاں کسی شخص کی اگر پتلون وغیرہ اتنی لمبی ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو رہی ہے، تو چونکہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے کو لٹکانا بڑا گناہ ہے، لباس کو فولڈ کرنے کی وعید بیان نہیں ہے، لیکن لباس کا ٹخنے سے نیچے ہونا اس کی وعید موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین شخصوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قطعاً پاک نہیں کرے گا، ان سے بات نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب میں جھونک دے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، تو یہ بڑا دردناک عذاب ہے. اس وعید سے بچنے کے لیے اگر ضرورت محسوس ہو لباس کو فولڈ کرنے کی، تو ایک وقتی جواز اس لیے ہے کہ ٹخنے سے نیچے لباس کو لٹکانا بڑا گناہ ہے، تو پھر یہ وقتی طور پہ کر لیا جائے، لیکن فوراً آ کر اپنے لباس کو کاٹ دیا جائے تاکہ فولڈ کرنے کا گناہ بھی ختم ہو جائے. اور عام حالات میں بھی لباس کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث و نماز کے بارے میں ایک مطلقاً ہے، مطلقاً میں نماز کی قید نہیں ہے. تو پھر ہمیشہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ لباس کو فولڈ نہ کریں. ہاں کبھی ضرورت ہو آستینوں کو اونچا کرنے کی تو ضرورت کے تحت کیا جا سکتا ہے، جیسے وضو کرنا ہے، آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں، آستین اگر لمبی ہے ممکن ہے اس کپڑے کا کھانے میں گرنے کا خدشہ ہو اوپر چڑھا لیں. بعض وقت گرمی ہوتی ہے، انسان عارضی طور پر اپنی آستینیں اوپر کر لے تاکہ گرمی جو وقتی طور پر ہو رہی ہے یہ دور ہو جائے، پھر بعد میں نیچے کر لے، لیکن مستقل اس کو فولڈ کر کے پھرتا رہے یہ جائز نہیں. کچھ لوگوں کی آستینیں ہوتی ہی آدھی، سلائی ہی آدھی ہوتی ہے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تمام مریض سب کے لیے دعا کریں، لوگوں کو صحت کاملہ عطا فرما دیں. بہت سے ساتھیوں نے اپیل کی ہے اور خاص طور ہمارے بزرگ صلاح الدین صاحب علیل ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ اور عاجل عطا فرما دیں. یہ آج کا اعلان جامعہ شمس العلوم المحمدیہ ضلع بدین کے لیے، بدین میں یہ قدیمی ادارہ ہے اور اس پر بڑے فاضل علماء نگران ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ، ان کی نگرانی میں ادارہ چل رہا ہے اور ہر سال یہاں صحیح بخاری پڑھائی جا رہی ہے، اور بحمد اللہ ہر سال میں جاتا ہوں درس بخاری کے لیے، اور طلبہ اندرون سندھ کام کر رہے ہیں. ادارہ مثالی اداروں میں سے ہے اور اس کا امتحان بھی ہم ہی لیتے ہیں، بڑا اچھا رزلٹ ہے، اساتذہ مخلص ہیں اور طلبہ کو بھی تحصیل علم کا شوق ہے، تو اس علم نافع کی اب سرپرستی کیجیے. بدین کا علاقہ ایک دور افتادہ علاقہ ہے اور بالکل بارڈر کے قریب، تو ساتھیوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے ادارہ قائم کر کے، طلبہ موجود ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے، حفظ قرآن، درس حدیث سب جاری ہے. اب ہمارا کردار ہے کہ ہم ان اداروں کی سرپرستی کریں، اگر کچھ ہمارا مال اس کے کام آ جائے تو آپ یقین کریں کہ ایک حرف بھی اگر وہاں مفید ہو گیا تو ایک حرف قیامت تک صدقہ جاریہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے. ساتھی باہر موجود ہوں گے، تعاون کیجیے گا، اللہ پاک قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله له فقد ظل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم انصر إخواننا في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في أفغانستان وفي كشمير وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي.